جمعرات 11 جنوری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ قصور میں ریپ کے بعد قتل کے واقعے کو صرف بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی سمجھنا غلط ہے۔ ایک ماہر نے اسے معاشرے میں انسانی زندگی کی بے توقیری قرار دیا ہے۔
ہمارے سیاسی اور دیگر ادارے ہیں جنہوں نے انسان کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے، وہ اپنی اس روش پر غور فرمائیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں جنسی تشدد کے بعد قتل کی جانے والی بچی زینب کی تدفین کے بعد حالات آج بھی بدستور کشیدہ اور شہر میں مظاہرے جاری رہے۔ ادھر زینب کے والد محمد امین نے اس واقعے کی تفتیش کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پر احمدی ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے احتجاج کو پرتشدد نہ بنانے کی اپیل بھی کی ہے۔
کسی کی ملاق کو، کسی کی گاڑی کو، کسی گھر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارا امن جو ہے نا، ہمارا احتجاج پرامن ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے پن امن احتجاج میں کچھ سیاسی نسل شامل ہو جائیں، وہ نقصان پہنچائیں اس کو، اور اس کے جو ہمارا یہ احتجاج ہے، یہ تحریک ہے، یہ بھی متاثر ہو اسے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی علاقے کے متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی انشا مشتاق کی بینائی عوامی احتجاج کے دوران مہلک چھرے لگنے سے چلی گئی تھی، لیکن اب انہوں نے اسی حالت میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ انشا کہتی ہیں کہ ان کی قسمت میں جو تھا وہی ہوا، لیکن ان کے ارادے کمزور نہیں ہیں۔ 2016 میں عوامی مزاحمت کو دبانے کے لیے فورسز نے چھروں والی شکاری بندوق کا بے تحاشا استعمال کیا، جس کی وجہ سے 16 افراد ہلاک اور 7,000 زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی پولیس نے ملک میں 20 سے زیادہ غیر معروف گلوکاروں کو گرفتار کیا ہے، جن میں 9 خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران کے معاملات پر اقوام متحدہ کی نمائندہ آسمہ جہانگیر نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حالیہ مظاہروں کے دوران حراست میں لیے جانے والے افراد پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے گلوکار کس قسم کی موسیقی میں ملوث تھے، لیکن ایران میں راک، ریپ، ہیوی میٹل اور چند پاپ سانگز پر پابندی ہے، وہاں گلوکاروں کو گرفتار کیا جاتا رہتا ہے۔ ادھر ایران کے معاملات پر اقوام متحدہ کی نمائندہ آسمہ جہانگیر نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران گرفتار کیے جانے والے ہزاروں افراد پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی اس بات سے آگاہ ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مگر ایران کا نظام ایسا ہے کہ حسن روحانی منتخب عوامی نمائندے ہونے کے باوجود غیر منتخب قوتوں کے زیر اثر رہنے پر مجبور ہیں۔
تیونس میں حکومت مخالف مظاہروں کے تیسرے دن کم سے کم 300 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں، ٹائر جلائے گئے ہیں اور سڑکیں بند کی گئی ہیں۔ سرکاری عمارتوں اور اہم شہروں کی حفاظت کے لیے فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے ملک میں ٹیکسوں میں اضافے کے بعد شروع ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ پہلے سے بہتر معاہدے کی پیشکش کرتی ہے تو وہ پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے راضی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق حالیہ معاہدے کی وجہ سے امریکی کاروبار کو غیر منصفانہ طور پر سزا مل رہی ہے۔ یورپی یونین اور ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا ہے کہ وہ 2015 میں ہونے والے ایران کے جوہری معاہدے کی پابندی کریں۔ معاہدے پر دستخط کرنے والے 4 یورپی ممالک کے نمائندوں نے آج ایرانی وزیر خارجہ سے برسلز میں ملاقات کی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ زیگمار گیبریل کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ یورپ کی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے۔ امریکی شہر نیویارک کی انتظامیہ نے تیل کی 5 بڑی کمپنیوں پر موسمیاتی تبدیلیوں میں حصے دار ہونے کی وجہ سے مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ نادیہ سلیمان۔
ان اداروں میں ایگزون موبل، بی پی، شیورون، کونوکو فلپس اور رائل ڈچ شامل ہیں۔ نیویارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کے مطابق شہر کی انتظامیہ نے ان کمپنیوں سے شہریوں کی صحت متاثر کرنے پر ہرجانہ طلب کیا ہے۔ شیورون اور ایگزون موبل نے نیویارک کی انتظامیہ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔
انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کے جنگلی حیات کے حکام نے وسیع پیمانے پر اس تیندوے کی تلاش شروع کر دی ہے جس نے گزشتہ 3 دنوں کے دوران 3 بچوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ایک افسر کا کہنا ہے کہ ضلع چندواڑا میں دیہاتی بھی اس تلاش میں شامل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس انڈیا میں 1,000 سے زیادہ افراد ہاتھیوں اور شیروں کے حملے میں مارے گئے تھے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید بارش کے بعد سیلاب اور کیچڑ کے سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے، جبکہ علاقے مونٹیسیٹو میں سیلاب سے 17 مزید افراد لاپتہ ہیں۔ علاقے میں موجود بی بی سی نامہ نگاروں کے مطابق متعدد گھر جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں۔ تیزی سے بہتے ہوئے مٹی کے ریلے کی زد میں آنے سے چوٹ لگنے کے باعث درجنوں افراد ہسپتال میں داخل ہیں۔ جاپانی حکومت نے ان متنازع جزیروں کے قریب سے چینی جنگی بحری جہازوں کے گزرنے پر تنقید کی ہے جن کا انتظام جاپان کے پاس ہے، جبکہ ان پر چین بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں کیا جانے والا تعاون ختم کر دیا ہے۔ صوبہ سندھ میں گنے کی قیمت پر تنازع کے حل کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس کے علاوہ آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی آپ کی بات بھی آج پروگرام کا حصہ ہے۔ سیربین کا آغاز اس خبر سے، اور یہ اہم موضوع بھی ہے آج پروگرام کا، کہ قصور میں پیش آنے والے واقعات میں معاشرتی اور نفسیاتی پہلو ہیں کیا۔ اس سلسلے میں ہم نے ماہرین سے بات کی ہے، مگر پہلے اب تک کی تازہ صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں کمسن زینب کے قتل کو 3 دن گزرنے کے بعد بھی تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حکومت پنجاب نے مشتبہ قاتل کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والے کے لیے 1 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس واردات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں تفصیل لاہور سے نامہ نگار ہنا سعید کی زبانی۔
زینب کو اس کے والد نے سپرد خاک تو کر دیا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف ایک بچی کا نہیں۔ قصور شہر میں گزشتہ 1 برس میں 12 بچوں کے ساتھ ایسے زیادتی کے بعد قتل کے واقعات ہو چکے ہیں، اور شہریوں کی شکایت ہے کہ روایتی پوچھ گچھ کے علاوہ پولیس نے کوئی خاطر خواہ کاروائی نہیں کی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اب ثبوت بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ تمام وارداتوں کا ذمہ دار شاید ایک ہی شخص ہے۔
جو یہ پچھلے کم از کم 1 سال کے کیسز ہیں، موڈس اوپرینڈی کی بیس پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ شاید کنیکٹڈ ہوں گے، بیکاز جو ایریا ہم نے شارٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں یہ کچھ کڈنیپنگ اور اس کے بعد یہ ڈیڈ باڈی کا ملنا، پھر جو ڈی این اے کی ایویڈنس جس طرح سے یہ ہوا ہے، اس کی بیس پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ شاید 1 یا 2 پرپیٹریٹرز ہی ہوں گے۔ ہم نے کوئی 96 کے قریب اب تک لوگوں کو اپریہینڈ کر کے، ان میں سے پھر ہم نے جو ٹیم بنائی تھی انہوں نے شارٹ لسٹ کیا کہ جس میں ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کافی سسپیکٹس ہوں گے، تو ان کی پھر ہم نے ڈی این ایویڈنس بھی جو ہے وہ فار میچنگ وہ پی ایف ایس اے کو سبمٹ کی ہے۔
بچوں کے حقوق کی تنظیم ساحل کے مطابق سال 2017 کے پہلے 6 ماہ کے دوران ملک بھر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 768 واقعات ہوئے، جن میں سے بیشتر یعنی 60% سے بھی زائد صرف پنجاب میں ہوئے۔ ان میں سے 10% واقعات ایسے ہیں جن کی رپورٹ پولیس یا والدین کے انکار کی وجہ سے درج نہیں کی جا سکی۔ ان حالات میں جب زینب کے ساتھ زیادتی اور قتل کا واقعہ سامنے آیا تو غصے سے بھرے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔
قصور میں آج دن بھر مختلف مقامات پر مظاہرے جاری رہے، اور اب یہ احتجاج ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی سامنے آ رہا ہے جہاں لوگ اس جرم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔
ہمیں آف کورس غصہ ہے، ہمیں غصہ رہنا چاہیے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ہم کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ پرابلم مینٹیلٹی میں ہے۔
آپ اس چیز کو امیجن کرتے ہیں کہ واٹ شی دیٹ گرل وینٹ تھرو فار لاسٹ 4 ڈیز، اور میں ساری رات اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر سوتا رہا ہوں، اور میں وہ تکلیف اور وہ چیز اس کے والد صاحب کو، لائک یو نو آئی پٹ مائی سیلف ان ہز شوز، آئی ڈونٹ نو کہ وہ زندہ کس طرح۔
ان پرامن مظاہروں کے ذریعے لوگ ننی زینب کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جرم ہونے سے پہلے روک تھام کی جائے۔ ہنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
حکومت پنجاب کی طرف سے قصور کے واقعے کے لیے قائم کی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جمعرات کو جائے وقوع کا دورہ کیا اور مقامی افراد سے اس واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھا کیں۔ پولیس کو اب تک اس واقعے کے بارے میں ایسے ٹھوس شواہد نہیں ملے ہیں جس سے ملزمان کا سراغ لگانے میں مدد مل سکے۔ اسلام آباد سے نمنگار شہزاد ملک۔
پنجاب کے شہر قصور پولیس نے اب تک زینب امین کے قتل کے مقدمے میں 20 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ تاہم اب تک کی تفتیش کے مطابق زیر حراست افراد سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جو اس واقعے میں ملزمان کا سراغ لگانے میں معاون ثابت ہو۔ شہر میں اس واقعے کے خلاف ہونے والے پرتشدد احتجاج کی وجہ سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان اپنا دورہ مختصر کرنے کے بعد لاہور واپس روانہ ہو گئے۔ 8 سالہ زینب کے قتل کے بارے میں رپورٹ پنجاب پولیس کے سربراہ نے آج سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زینب 4 جنوری کو اپنے کزن عثمان کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی۔ عثمان تو خالہ کے گھر پہنچ گیا لیکن زینب اپنی خالہ کے گھر نہ پہنچی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زینب کی خالہ نے سمجھا کہ شاید وہ گھر واپس چلی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد زینب کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کے مطابق زینب کی بازیابی کے لیے پولیس کی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور اس ضمن میں 80 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن بچی کا سراغ نہیں ملا اور چند روز کے بعد زینب کی لاش تھانہ صدر کی حدود میں کچرے کے ایک ڈھیر سے ملی۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب بچی کی لاش ملی تو اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات بھی تھے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس کے اڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابوبکر خدا بخش کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کی بھی مدد لی جا رہی ہے، تاہم ان کیمروں کی کوالٹی زیادہ اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب پولیس کے سربراہ نے اپنی اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ صوبائی حکومت نے زینب کے قتل میں ملوث افراد کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کی انعامی رقم کا بھی اعلان کیا ہے۔ 8 سالہ زینب کے ساتھ جنسی تشدد اور قتل کا قصور کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس شہر میں 1.5 سال کے عرصے میں 11 واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان واقعات میں ملوث کسی ایک بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا جس نے ان واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہو۔ مقامی پولیس کے مطابق زیادہ تر واقعات صدر اور اے ڈویژن کے تھانوں کی حدود میں ہوئے۔ پولیس کے مطابق ضلع قصور کا روڈ کورٹ سے لے کر دھور کورٹ تک کا علاقہ 2.5 کلومیٹر پر واقع ہے اور یہ علاقہ گنجان آباد ہے، اور اس علاقے میں زیادہ تر افراد غریب اور لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس علاقے میں 11 واقعات ہوئے ہیں جس میں کم سن بچیوں کو اغوا کرنے کے بعد انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان 11 واقعات میں صرف 1 بچی زندہ ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک ہسپتال میں زیر علاج ہے اور پولیس کے مطابق متاثرہ بچی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ کم سن بچیوں کے اغوا کے واقعات تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں ہوئے، جبکہ درندگی کا شکار ہونے والی ان بچیوں کی لاشیں تھانہ صدر کی حدود سے ملتی رہی ہیں۔ زینب کی لاش بھی تھانہ صدر کی حدود سے ملی ہے۔ ان واقعات میں ملوث 2 مشتبہ افراد کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، لیکن بعد میں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے افراد کم سن بچیوں کو اغوا کر کے انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات میں ملوث نہیں تھے۔ ان مشتبہ افراد کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے معاملے پر کوئی عدالتی تحقیقات نہیں ہوئیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اور پھر قتل، ایسے قبیح جرائم کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی ہے؟ میں نے بات کی آئرلینڈ میں ماہر نفسیات اور سماجیات ڈاکٹر اختر علی سید سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ ایسے واقعات تو مغرب میں بھی ہوتے ہیں، تو قصور میں پیش آنے والے واقعات مختلف کس طرح ہیں؟
اگر تو آپ مجھ سے اس پرٹیکولر حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی ایک واقعہ پاکستان میں رونما ہوا ہے، تو وہ ایک بالکل مختلف واقعہ ہے۔ لیکن اگر میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو رجحان ہے بڑوں میں، مردوں میں اور خواتین دونوں میں، یہ دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے قصور میں، اس کا کوئی تعلق اس رجحان سے نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑی بات ہے جس کا اظہار پیڈوفیلیا کی اس صورت میں ہو رہا ہے۔
تو قصور کا جس طرح آپ نے حوالہ دیا اور ایک معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پیڈوفائل کی جو تعریف ہے، پیڈوفیلیا کی جو تعریف ہے، اس سے یہ کہیں آگے کی بات ہے، تو
بہت بڑی بات ہے،
بہت بڑی بات ہے. تو کیا ہے کہ یعنی ایک طرف تو لذت کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف پھر اسے قتل کیا کر دیا جاتا ہے، تو کون سے وہ پہلو ہیں اس کے، دوسرے جو پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟
ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں انسانی جان کی حرمت کا سوال بنیادی سوال ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں انسان ایک آبجیکٹ کے طور پر، ایک شے کے طور پر ٹریٹ ہوتا ہے، اس کو ویسے دیکھا جاتا ہے. اس لیے جو بچہ ہے یا بچی ہے یا خاتون ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میری لذت کا سامان بنتا ہے. اچھا، ایک تو پہلو یہ ہے. اچھا، جب وہ لذت پوری ہو گئی تو اب وہ چیز میرے لیے بیکار ہے. اچھا، ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں موت کی اہمیت زندگی سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں انسانی جان کی جو بے توقیری ہے اور اس میں موت کو زندگی پر ترجیح دینے کا جو پورا رجحان ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ کو، عام زندگی کو ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں، اس کو آبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس آبجیکٹ سے، اس شے سے ہمارا کوئی مقصد جو بھی وابستہ ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، ہم اس کو اٹھا کے ویسے پھینکتے ہیں جیسے ایک یوزڈ چیز کو پھینکا جاتا ہے.
ایک تو لذت کا پہلو آپ نے اس میں بتایا کہ یہ مختلف معاشروں میں ہوتا ہے کہ بچوں میں خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن قتل کرنا، کیا قتل بھی لذت کا باعث ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟
جی بالکل ہے. آپ مثال، اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے وہ سیالکوٹ میں ہونے والا وہ واقعہ دیکھا ہوگا جس میں دو بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، جو موب اس کو دیکھ رہا ہے، جس موب نے اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، جس موب نے اس کی ویڈیوز شیئر کی ہیں. یہ جو سارا نظارہ ہے، اس میں حز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں، اس میں لذت محسوس کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ذرا ٹیکنیکل ہے، وہ یہ کہ مردوں میں جو جنسی اشتہا ہے یا بھوک ہے، جو ہارمون اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہی مردوں میں اگریشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے، وہی مردوں میں جارحیت کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، کسی کو مارنا یا جنسی عمل سے گزرنا، یہ ایک لیول پہ جا کے یکساں طور پر لذت فراہم کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں.
اچھا، آپ کو اگر یاد ہو ڈاکٹر صاحب، 15 سال پہلے یہاں برطانیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، ہولی اور جیسیکا دو لڑکیاں تھیں کم سن، ان کو اسی طرح اغوا اور پھر وہ جنسی زیادتی اور پھر ان کا قتل کر دیا گیا تھا. تو اس واقعے میں اور اب یہ قصور میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اور بھی واقعات ہوئے ہیں، کوئی 12 کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. تو ایک ماہر نفسیات کے طور پہ، ایک ماہر سماجیات کے طور پہ، آپ قصور میں ہونے والے واقعات اور یہاں برطانیہ کے یہ جو واقعہ تھا، اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، بہت فرق ہے، یہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو رجحان ہے، جو ایک مریضانہ رجحان ہے بڑوں میں کہ وہ بچوں کی طرف جنسی کشش محسوس کرتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف لوگوں میں موجود ہوتی ہے. لیکن جو چیز اس کو ہمارے ہاں کی صورتحال سے مختلف کرتی ہے، وہ ایک تو تعداد اور تسلسل ہے. یہاں یہ واقعات اکا دکا ہوتے ہیں. آپ جو واقعہ کوٹ کر رہے ہیں، یہ غالباً 2003 کا واقعہ ہے، اف آئی ناٹ مسٹیکن، یہ 2003 کا واقعہ ہے. یہاں پہ اس کے بعد کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، جبکہ آپ جس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ واقعہ 2 میل کے ریڈیس میں ہوا ہے. یہ جو 12 واقعات ہیں، یہ 2 میل کے ریڈیس میں اوپر تلے ہوئے ہیں. قصور ہی میں وہ واقعہ ہوا تھا جس میں 50 سے زیادہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے بعد ان کی ویڈیوز شیئر کی گئی تھیں، وہ واقعہ بھی قصور ہی کا ہے.
ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر ایک ماہر سماجیات کے طور پر مختلف تہذیبوں کے ارتقاء، مختلف سماجوں کے ارتقاء پر ہے، یہ بتائیے کہ قصور کا جو معاشرہ ہے، اگر اس کو ہم تہذیب کے پیمانے پر پرکھیں، کیا یہ جو کچھ اس طرح کی چیزیں وہاں ظہور پذیر ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، یہ ایک تغیر پذیر معاشرے، ایک بدلتے معاشرے کی علامات ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پستی کی طرف جاتے ہوئے معاشرے کی نشانیاں ہیں؟
معاشرہ یا صحت مند ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے. معاشرہ تو آگے کی طرف جاتا ہے, سفر تو آگے کی طرف ہوتا ہے, یہ ایک بیمار معاشرے کی علامات ہیں.
تو اسے اس کا علاج کیا ہے؟
اس کا علاج یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی اور دیگر ادارے ہیں جنہوں نے انسان کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے, وہ اپنی اس روش پر غور فرمائیں.
یہ تھے آئرلینڈ میں ماہر نفسیات اور سماجیات ڈاکٹر اختر علی سید. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات دوسرے معاشروں میں بھی پیش آتے ہیں, مگر وہاں عوامی رد عمل ویسا نہیں ہوتا جیسا قصور میں دیکھنے میں آیا. کیا یہ ریاستی اداروں کی ناکامی ہے؟ میں نے بات کی طرز حکمرانی اور مقامی حکومت کے کردار پر کتابوں کے مصنف سلمان عابد سے, اور پہلے ان سے پوچھا کہ زینب کے قتل پر قصور کے لوگوں کا رد عمل کیا ظاہر کرتا ہے.
دیکھیے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قصور میں پچھلے کافی عرصے سے تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات جو ہے نا یہ ہو رہے تھے. اس کا ایک ریئیکشن پہلے سے لوگوں کے اندر موجود تھا, کیونکہ مقامی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انہیں ان اس طرح کے معاملات میں انصاف نہیں ملتا, اور عمومی طور پر حکومتیں وعدہ کرتی ہیں, جذباتی قسم کے نعرے لگاتی ہیں, کمیٹیاں بناتی ہیں, کمیشن بناتی ہیں, لیکن آگے جا کے وہ سارے معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اب یہ زینب کا جب کیس آیا تو وہی رویہ جو ہے نا وہ غالب نظر آیا, اور لوگوں کو لگا کہ جب وہ پولیس سے رابطہ کر رہے تھے تو پولیس ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی, مقامی انتظامیہ سے مدد مانگ رہے تھے تو وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی, سب ایک ٹال مٹول کی جو پالیسی تھی اس کو اختیار کیا جا رہا تھا. تو جیسے یہ زینب کے بچی کی لاش ملی, اب دیکھیے نا پانچ دن تک وہ اس کی لاش کو تلاش کرتے رہے, مطلب جب گم ہو گئی تو اس کو تلاش کرتے رہے, لیکن کسی انتظامیہ نے پولیس نے سپورٹ نہیں کیا اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے تھا. پھر جب بچی کی لاش آئی اور جس انداز سے اس کو مارا گیا, جس انداز سے اس کو پھینکا گیا, اس کا پھر ایک فطری امر تھا کہ یہ ریئیکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں میں جو غصہ ہے وہ نظر آیا, اور اسی ریئیکشن کی وجہ سے حکومت کا کوئی نمائندہ براہ راست اس طرح کی تقریبات میں جو جنازے کی تقریب تھی یا ان کے والدین سے ملنے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لوگ کافی غصے میں ہیں.
سلمان عابد صاحب, اس طرح کے واقعات یعنی تشدد کے واقعات ہو گئے, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی, یا دوسرے جرائم ہیں, وہ ترقی یافتہ معاشروں میں بھی ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں, یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, لوگ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں, نہ کہ اس طرح کا پرتشدد احتجاج کی صورت میں ان کا غصہ سامنے آتا ہے. تو یہ کیا ایسا کیوں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جن معاشروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں وہاں ادارے بہت بالا دست ہیں, وہاں اداروں کے اندر ایک ڈیفیسٹ نہیں ہے, بد اعتمادی نہیں ہے, بھروسہ جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا لوگوں کا ہوتا ہے, اور انہوں نے اداروں کا خیال ہوتا ہے کہ ادارے انصاف دیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں تواتر سے جب یہ واقعات ہو رہے ہیں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, تو اس وجہ سے ایک بد اعتمادی کی فضا ہے, لوگ پولیس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, عدالتی نظام پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مقامی سیاسی نظام پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے پھر وہ سمجھتے ان کو لگتا ہے کہ قانون ہاتھ میں لے لیتا. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جو بچوں کا واقعہ ہوا تھا قصور میں, تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ کتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے لیکن کچھ نہیں نکل سکا نا, تو اس لیے پھر لوگ جو ہے نا جی پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس کو ایک اور جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دنیا میں جو حکمرانی کا نظام ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کو سب سے زیادہ بااختیار بنایا جاتا ہے, انہیں سب سے زیادہ خود مختاری دی جاتی ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 140A ہے جو کہتا ہے کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں. اب ہم نے سپریم کورٹ کے دباؤ پر الیکشن تو کروا دیے, لوکل گورنمنٹ تو کھڑی کر دی, ان کو کوئی پاور ہی نہیں دی. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ ہر یونین کاؤنسل کی سطح پہ 12 الیکٹڈ لوگ موجود ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, اس میں مزدور بھی ہیں, کسان بھی ہیں, اقلیتیں بھی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جو کمیونٹی کی نگرانی کا عمل کو یقینی بنا سکیں, جو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کو انشور کر سکیں.
تو آپ خاصے گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان میں جو حکمرانی کا نظام ہے, جو طرز حکمرانی ہے, یہ بتائیے کہ ان اداروں کی ناکامی, ریاستی اداروں کی ناکامی میں سیاسی مداخلت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟
دیکھیے, اتنی زیادہ مداخلت کا عمل ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب مقامی ایم پی ایم ایل اے جو ہیں اپنی مرضی سے ایس ایچ او لگاتے ہیں, اپنی مرضی سے ڈی سی او لگاتے ہیں, اپنی مرضی سے ڈی پی او لگاتے ہیں, اور ایسے افراد کو لاتے ہیں جو ان کے سیاسی مفادات کو تقویت دے سکیں, ان کے مغالفین کے خلاف ان کو استعمال کیا جا سکے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا پورا کا پورا انسٹیٹیوشنل جو کرائسس ہے اس کی ایک بڑی وجہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ سب لوگوں کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ ہر ایم پی ایم ایل اے اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ اپائنٹمنٹ کرتا ہے اور جو ان کو پسند نہیں ہوتے ان کے تبادلے کروا دیتے ہیں. تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ اداروں کو چلائیں گے تو پھر ادارے کیا پرفارم کریں گے؟ میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون سازی کے لیے ایم ایل اے ایم پی نہیں بنتے بلکہ اپنی مقامی اداروں میں اپنی جو بادشاہت ہے اس کو مسلط چودراہٹ جو ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے وہ ایم پی ایم ایل اے بنتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈال کے وہ اپنی مرضی کے افسران جو ہے وہ لگائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے سیاسی نظام بھی خراب ہوگا اور اس سے انتظامی اور بیوروکریسی کا جو نظام ہے اس کو بھی خراب کیا جائے.
یہ تھے طرز حکمرانی اور مقامی حکومت کے کردار پر کتابوں کے مصنف سلمان احمد. سیربی نبی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
ایم سی سی نے کھیلوں میں سخت گرمی سے متعلق پالیسی کو کرکٹ میں بھی استعمال کرنے کی حمایت کی ہے. ایم سی سی کی ورلڈ کرکٹ کمیٹی کا کہنا ہے کہ امپائرز کو چاہیے کہ انتہائی سخت گرمی کی صورت میں کھیل روک دیں. کمیٹی کے سامنے حالیہ سڈنی ٹیسٹ کی مثال سامنے آئی ہے جب 47 درجہ حرارت میں بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کے کپتان جو روٹ کو اسپتال جانا پڑا تھا. انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف مارچ اور اپریل میں ہونے والے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. کاؤنٹی سیزن میں 800 سے زیادہ رنز بنانے والے لیم لیونگ سٹون کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. ایشز سیریز ہارنے والی ٹیم سے گیری بیلنس ڈراپ کر دیے گئے ہیں. البتہ جیمز ونس اور مارک سٹونمین کو ایک اور موقع دیا گیا ہے. آسٹریلیا نے بھی اپنی ون ڈے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے ساتھ ون ڈے سیریز کھیلے گی. کیمرون وائٹ کی حیران کن طور پر ٹیم میں 3 سال بعد واپسی ہوئی ہے. آئرلینڈ اس سال جون میں بھارت کے خلاف 2 T20 انٹرنیشنل میچوں کی میزبانی کرے گا. یہ میچز 27 اور 29 جون کو کھیلے جائیں گے. ومبلڈن چیمپئن گاربین موگروزا انفٹ ہونے کے سبب سڈنی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو گئی ہیں. یہ آسٹریلین اوپن شروع ہونے سے صرف 5 دن پہلے ہوا ہے. موگروزا برسبن کے ٹورنامنٹ میں بھی فٹنس مسائل کے سبب میچ جاری نہ رکھ سکی تھیں. انگلش فٹ بال کپ میں آرسنل اور چیلسی کے درمیان سیمی فائنل مرحلے کا پہلا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. فرینچ کپ فٹ بال میں پیرس سین جیمان نے نیمار کے گول کی مدد سے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. نیمار اس سیزن میں اب تک 22 میچوں میں 20 گول کر چکے ہیں. ریال میڈرڈ کی ٹیم نیمنسیا کے خلاف 2-2 سے برابر کھیلنے کے باوجود 5-2 کی مجموعی برتری پر اسپینش کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم اس سال ورلڈ کپ سے پہلے جون میں نائجیریا اور کوسٹا ریکا کے خلاف نمائشی میچز کھیلے گی. ورلڈ کپ میں انگلینڈ کا پہلا میچ 18 جون کو تیونس کے خلاف ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستان نے سیکیورٹی امداد کی بندش کے بعد امریکہ سے خفیہ معلومات کا تبادلہ روک دیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے مشاورت جاری. تفصیل آنے کو ہے. یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ تہمینہ قریشی.
پاکستان میں جنسی تشدد کے بعد قتل کی جانے والی بچی زینب کے والد محمد امین نے احتجاج کو پرتشدد نہ بنانے کی اپیل اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ایرانی پولیس نے ملک میں 20 سے زیادہ غیر معروف گلوکاروں کو گرفتار کیا ہے جن میں 9 خواتین بھی شامل ہیں. اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع یہودی بستی میں مزید 350 گھر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے. جرمنی کی پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے جن پر شبہ ہے کہ انہوں نے پیسوں کی خاطر کئی مردوں کو اپنے 9 سال کے بچے سے ریپ کرنے کی اجازت دی تھی. تیونس میں حکومت مخالف مظاہروں کے تیسرے دن کم سے کم 300 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ سرکاری عمارتوں اور اہم شہروں کی حفاظت کے لیے فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
تہمینہ قریشی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور حکومت سازی کے سلسلے میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ نون لیگ کے منحرف اراکین اور قاف لیگ کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے قدوس بزنجوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا اجلاس 13 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
بلوچستان کے آئندہ کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور حکومت سازی کے لیے سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ اس سلسلے میں اسمبلی میں نمائندگی رکھنے والی جماعتوں کے اجلاسوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ بلوچستان میں آئندہ کے وزارت اعلیٰ کے لیے جو نام سامنے آ رہے تھے، ان میں سابق وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا نام بھی شامل تھا، لیکن انہوں نے مجلس عبادت المسلمین کے رکن اسمبلی آغا رضا کی جانب سے دیے جانے والے زورانے میں وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے دستبرداری کا اعلان کیا۔
کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ مہینہ دو ریسٹ کر لیں، کوئی ذمہ داری نہ ہی لیں، بیکاز میں نے اپنے آپ کو چیف منسٹرشپ کا جو ایک ریس تو نہ کہیں اس کو، میں والنٹریلی اس سے پیچھے ہو چکا ہوں۔ میں نے ساتھیوں کو بتا دیا کہ آئی وانٹ ٹو بی دی چیف منسٹر، سو اور نہ میں کیپیبل ہوں اور نہ میری اتنی اندر کیپیسٹی ہے کہ میں اس صوبے کو چلا سکوں۔
اس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجلس عبادت المسلمین کے رکن کو تحریک عدم اعتماد سے دور رکھنے کے لیے 20 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد کی میت سے دستبردار نہیں ہوئے۔
ہمیں مطلب 20 کروڑ روپے کی آفر آغا رضا صاحب کو کی گئی اور 20 کروڑ روپے کو اس نے ٹھوکر مار دیا، مجھے تو فخر محسوس ہو رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی فخر محسوس ہو رہا ہے۔
اس بے اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار نہ لانے کے اعلان کے بعد نواز لیگ میں سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری سے منحرف اراکین اور کاف لیگ کے اراکین کے درمیان وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے متفقہ امیدوار لانے کی مشاورت کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے رکن قدوس بزنجو کو نئے وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ سینئر تجزیہ نگار سلیم شاہد بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار تھے۔
عبدالقدوس بزنجو جو کہ جنہوں نے مطلب بہت بڑا رول ادا کیا نوٹس موشن لانے میں اور اس کو کامیاب بنانے میں، تو وہ ان کا نام بھی جو ہے نا وہ انڈر کنسیڈریشن تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہی زیادہ مضبوط امیدوار ہیں۔
دوسری جانب گورنر بلوچستان نے آئندہ کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 13 جنوری کو طلب کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں دو وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی امداد کی بندش کے جواب میں امریکہ کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ روک دیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے درمیان خفیہ معلومات کے تبادلے کی مقدار اور معیار کتنا تھا، اور کیا یہ اقدام امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ اسلام آباد سے نامہ نگار ہارون رشید کی رپورٹ۔
کسی اخباری کانفرنس یا بریفنگ میں نہیں، وزیر دفاع خرم دستگیر نے اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کے مباحثے میں بات کرتے ہوئے خفیہ معلومات کے خاتمے کی تصدیق کچھ یوں کی۔
وائڈ فیلڈ آف انٹیلیجنس کوآپریشن اینڈ ڈیفنس کوآپریشن وچ وی ہیو سسپینڈڈ۔
خفیہ معلومات کے تبادلے اور دفاعی تعاون کو ہم نے روک دیا ہے۔ میرے ساتھی وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف اس کی تفصیل دے چکے ہیں۔ فضائی حدود کے استعمال کے بارے میں ہم فیصلہ مناسب وقت پر کریں گے۔
اس طرح کے اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کم از کم امریکہ کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں مزید اضافہ نہیں چاہتا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بڑی تعداد میں القاعدہ اور افغان طالبان کے جنگجو آنے کے بعد حالیہ دور کا یہ نیا تعاون شروع ہوا تھا۔ انہیں ایام میں فاٹا میں آئی ایس آئی کے سابق اہلکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر سے پوچھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون نہ ہونے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔
دیکھیں، جب تک پاکستان میں وہ بڑی تعداد میں تھے اور کسی ملک میں وہ نہیں تھے، تھوڑے سے افغانستان میں تھے ادھر، تو اس وقت تو ہمارے بغیر ان کا کام نہیں چلتا۔ ابھی ان کو یہ پتہ ہے کہ جی طالبان بھی تقریباً ان کے 45-50 ضلعوں میں موجود ہیں افغانستان میں, اور القاعدہ والے بھی ہیں, آئی ایم یو والے سارے عراق میں چلے گئے. تو پاکستان میں چونکہ ابھی اتنی کوئی لوگ اس طرح کے نہیں ہوں گے بڑی تعداد میں, تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ابھی ہماری پاکستان کی اتنی لیے اتنی ضرورت نہیں رہے گی انٹیلیجنس کے ذرائع کے مطابق.
پاکستان کے تعاون کے نتیجے میں ہی اسامہ سے لے کر کئی دیگر اہم ترین القاعدہ رہنماؤں کی پاکستان میں گرفتاریاں یا ہلاکتیں ممکن ہو سکی تھیں. عام تاثر یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان شدت پسندی سے اس خطے میں نمٹنے کے لیے کوئی زیادہ تعاون آج کل نہیں ہو رہا ہے. موجودہ حالات میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو اصل مشکل داعش یا خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی تنظیم سے ہے. اس کے تانے بانے اس خطے میں کوئی نہیں ہیں. اسد منیر,
آئی ایس کا بنیادی طور پر پاکستان میں ایسا آفیشل آئی ایس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے. یہ کوئی مختلف تنظیمیں, لشکر جنگی وہ اپنے آپ کو آئی ایس بولے گی, وہ جو افغانستان میں بھی ہیں وہ بھی اس طرح کے صحیح آئی ایس کے نمائندے نہیں ہیں. اس میں کچھ اورکزئی کے طالبان ہیں, کچھ پاکستان کے اور طالبان ہیں, اور آئی ایم یو ساری ادھر چلی گئی, اور وہ دو گروپوں میں بھی. تو پاکستان میں چونکہ اس طرح کی تنظیم نہیں آئی ایس کی موجود فی الحال, تو میرا اس کے لیے ان کو پتا ہے پاکستان کے اس میں کوئی رول نہیں ہے, اور اس کی ضرورت نہیں آئی ایس کے ساتھ لڑنے کی پاکستان کی.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو روکا گیا ہے. اس سے قبل ریمنڈ ڈیوس اور سلالہ کے واقعے کے بعد بھی عرصے تک یہ تعاون تعطل کا شکار رہا تھا. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اب ایک بین الاقوامی خبر. تیونس میں حکومت کے اخراجات کی کمی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے کیے گئے اقدامات کے خلاف عوامی مظاہرے جاری ہیں. ان مظاہروں کے پرتشدد ہونے کے بعد گزشتہ شب 300 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ شرط پسند عناصر پرامن مظاہروں کا فائدہ اٹھا کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے چیزیں مہنگی کر کے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں, اور یہ کہ حکومت نئے ٹیکس واپس لے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش ظفر کی زبانی.
تیونس میں حکومت نے اخراجات کم کرنے اور سادگی اپنانے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا, جن میں نئے ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور درآمد شدہ اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ شامل ہے. اس فیصلے کے خلاف تیونس میں عوام دارالحکومت سمیت 10 چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلے. گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے مظاہرے گزشتہ 3 روز سے پرتشدد صورت اختیار کر گئے, جس کے بعد صرف رات بھر میں 300 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. حکومت نے الزام لگایا ہے کہ مظاہرین نے پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کیں اور اہلکاروں پر حملہ کیا, شاپنگ مال اور دکانیں اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی اور سڑکیں بند کیں. تیونس کے وزیراعظم یوسف شاہد نے مظاہروں کو شرپسندی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریاست کو کمزور کرنے کی سازش ہے.
یعنی کل مسیر احتقان اجتماعی فی
تیونس, جب بھی کوئی معاشرتی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ شرپسند باہر نکل آتے ہیں, یہ چیزیں تباہ کرنے لگتے ہیں اور اس مقصد کے لیے چھوٹے بچوں کو بھرتی کرتے ہیں. یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ تیونس کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے.
کئی شہروں میں اہم عمارتوں پر حملے کی کوششوں کے بعد ان کے آس پاس پولیس کو حفاظت کے لیے مامور کیا گیا. گزشتہ شب الجیریا کی سرحد کے قریب تھالا کے شہر میں مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فوج داخل ہوئی, جسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا, جبکہ شہر میں قومی سلامتی کے دفاتر جلائے گئے. مقامی نیوز ایجنسی تاس کا کہنا ہے کہ طلبہ کی ایک تنظیم نے دارالحکومت میں مظاہرے کے بعد وزارت داخلہ کے دفتر کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی. تیونس کی وزارت داخلہ کے ترجمان خلیفہ چبانی کا کہنا ہے کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 60 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. پارلیمنٹ کے ایک رکن ریم محجوب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ مظاہروں کی آڑ میں مجرمانہ کارروائیاں کر رہے ہیں.
لوگ سڑکوں پر یہ بتانے کے لیے نکلے کہ وہ اقتصادی قانون کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن معاملہ وہاں بگڑا جہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا, لوگوں سے انتظار نہیں ہو سکا. ہم پر امن مظاہرے کی حمایت کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا, اور اس کی کوئی توجیہ نہیں دی جا سکتی.
دوسری جانب مظاہرین نے پولیس پر پرتشدد کارروائی کا الزام لگایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج مہنگائی کے خلاف ہے.
روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہیں, دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے, لیکن تنخواہ نہیں بڑھی.
مظاہرے اشیاء کی قیمتوں پر ہیں, وہ بڑھا دی گئی ہیں. اب تبدیلی آنا مشکل ہے جب تک صدر کو عہدے سے اتارا نہیں جاتا.
مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت 2018 کا بجٹ واپس لے، جبکہ جمعے کے دن بڑی ریلیوں کے انعقاد کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تیونس میں 2011 کے انقلاب میں 20 سال سے اقتدار میں رہنے والے زین العابدین بن علی کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک ملک کو معاشی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ اس وقت بھی بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور بدعنوانی کے الزامات انقلاب کی وجہ بنے۔ وزیراعظم یوسف شاہد نے منگل کو عوام سے کہا ہے کہ وہ غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہیں اور 2018 مشکلات کا آخری سال ہوگا۔
تیونس میں مہنگائی کے خلاف عوامی مظاہرے، تفصیل آپ نے نازش ظفر سے سنی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو پاکستان کے سفر سے پرہیز کریں، اور اگر وہاں ہوں تو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر نہ جائیں، کیونکہ ان کے لیے وہاں خطرہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ملے گی۔ اب وقت ہوا ہے آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات کا۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں 8 سالہ بچی کے اغوا، ریپ اور قتل کے بعد شہر بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہمارے سننے والوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ قصور میں معصوم زینب کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس پر جتنا رویا جائے، جتنا ماتم کیا جائے، کم ہے۔ کوئی غم، کوئی لفظ، کوئی بھی احتجاج اس کا مداوع نہیں کر سکتا۔ ہم جن اداروں سے انصاف کے طلبگار ہیں، ہم ان سے پہلے پوچھیں کہ قصور میں اس سے پہلے جو ظلم ہوا تھا بچوں کے اوپر، اس کے مجرم کہاں ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں کہ سیالکوٹ میں جو بچے مارے گئے تھے، ان کے مجرم کہاں ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں کہ طیبہ، وہ جو معصوم بچی کسی کے گھر کام کرتی تھی، اس کے مجرم کہاں ہیں۔ ہم کس سے کون سا انصاف مانگتے ہیں جب اس سے پہلے بھی تو ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا۔
جی، زینب جیسا جو واقعہ ہوا ہے، یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے لیے ایک شرمندگی ہے، کیونکہ بچوں کا استحصال کب تک ہوگا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، ہمارے اپنے معاشرے کے کلچر کو چینج کرنا ہے، دین ہمیں اپنے سیکیورٹی انتظامات کو مزید بہتر کرنا ہے۔
سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین آج کل تیسری شادی کے لیے بھیجے گئے رشتے کے جواب کے منتظر ہیں کہ جواب ہاں میں ملتا ہے کہ نہ میں۔ تو اسی بات پر ہمارے صبح خبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک سامع نے عمران خان سے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی شادی کے بارے میں سوچنے کو بھی کہا ہے۔
میرا عمران خان سے یہ مشورہ ہے کہ وہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ صرف اپنی شادی کرتا ہے تو کوئی قانون ایسا پاس کریں کہ غریب لوگوں کا بھی شادی ہو جائے۔
چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔
نام الہی بسکائے، دیر آزادی خان سے بول رہا ہوں۔ یہ صبح جہاں نمال لگتا تھا، یہ نہیں مل رہا آج کل ہمیں۔ بند ہو گیا ہے کیا حساب کتاب ہے؟ ذرا پلیز جی، اگر بند ہو گیا ہے تو چالو کریں اس کو، اگر نہیں ہوا تو مہربانی کریں اس کا ٹائم بتائیں ہمیں کب لگے گا۔
الہی بخش صاحب، بی بی سی اردو کا صبح کے وقت نشر ہونے والا پروگرام جہاں نما کی بات کی آپ نے، تو اس پروگرام کو ختم ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت صبح کے اوقات بی بی سی اردو کا کوئی پروگرام نشر نہیں ہوتا۔ البتہ شام میں آپ ہمارے ایف ایم پر نشر ہونے والے 10 منٹ پر محیط بلٹن سن سکتے ہیں، جو کہ شام 5, 6 اور 7 بجے نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے 2 منٹ کے گلوبل نیوز بلٹنس بھی ہیں، جو کہ رات 8 بجے سے ہر 1 گھنٹے بعد دیر رات 1 بجے تک نشر کیے جاتے ہیں۔ اب اگلی کال کی جانب بڑھتے ہیں، اور صبح بلوچستان سے ہمارے انسامی کی حکومتی اہلکاروں سے کی گئی شکایت سنتے ہیں۔
ہمارا نام حاتم علی بکٹی، ہم نصیر آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یہی شکایت ہے کہ ہمارا بلوچستان میں شناختی کارڈ، اور بالکل نادرا شناختی کارڈ ہمارا بلوچستان، نہ ہمارا عورتوں کا ہے نہ ہمارا اپنا، پہلے ہمارا نادرا شناختی کارڈ بنائیں، یہی شکایت ہے عورتوں کا، ہمارا بیوی بچوں کا شناختی کارڈ بنائیں۔
صبح بلوچستان کے ضلع نصیر آباد سے حکومت سے قومی شناختی کارڈ نہ بننے کی شکایت کرتے ہوئے حاکم علی بھکٹی کا پیغام تو سنا آپ نے۔ اب پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی سے فکر مند صوبہ سندھ سے عبد الرزاق کا بھی حکومتی اہلکاروں کے لیے بھیجا گیا پیغام سنیے۔
شہر شاہپور چاگر سے میری گزارش وزیر اعظم پاکستان اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے ہے کہ جو ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں زیادہ شامل ہو رہی ہے، اس مسئلے کا حل زیادہ درخت لگانا ہے۔ دریاؤں کے کناروں پر زیادہ درخت لگنے چاہیے، روڈز اور نہروں کے انجینئر اور بیلداروں کو پابند کیا جائے کہ روڈز اور نہروں کے دونوں سائڈ زیادہ درخت لگائے جائیں اور زمین مالکان کو پابند بنایا جائے، مثال 50 ایکڑ والا 50 درخت ضرور لگائے ورنہ 50,000 جرمانہ لگایا جائے۔ زیادہ درختوں سے آلودگی بھی ختم ہوگی اور ہمارا وطن پاکستان سرسبز شاداب آباد نظر آئے گا۔
اس کے ساتھ ہی صبا رحمت کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر، رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00925126111139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں گنے کی قیمت پر شوگر ملز مالکان اور کاشتکاروں کے مابین تنازع گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے، لیکن اس سال سندھ کی شوگر ملوں میں کرشنگ دیر سے شروع ہونے سے کاشتکاروں کو خاصا نقصان ہوا ہے۔ سندھ میں اب شوگر ملوں نے گنا خریدنا تو شروع کر دیا ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس تنازع میں سندھ کی حکومت پر الزام ہے کہ وہ مل مالکان کی طرفدار ہے۔ کراچی میں نامنگار ریاض سہیل نے سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ حکومت سندھ اس مسئلے کو حل کرنے میں کیوں ناکام ہے۔
کافی عرصے سے ہر سال پرابلم آ جاتے ہیں ریٹ کے، اس دفعہ بھی انہوں نے ریٹ مقرر کر دیے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ جو تھی شوگر کی، کیونکہ اس کا بائی پروڈکٹ موسٹلی شوگر ہے جو نکلتی ہے، چینی نکلتی ہے، وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کے ریٹ بہت کم تھے۔ اچھا، جس وقت وہ ریٹ بہتر تھے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو، جو شوگر ملز تھیں ان کو ایکسپورٹ کی پرمیشن نہیں دی، تو انہوں نے ٹائملی ان کو پرمیشن نہیں دی، اور جب قیمتیں کم ہو گئیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ان کو پرمیشن دی گئی۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اب وہ سبسڈی بھی دی جا رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ علیحدہ سے ہے اور اس میں ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ بھی اپنا حصہ دے رہی ہیں تاکہ یہ ایشو حل ہو، کیونکہ یہ بہت سارے کاشتکاروں کا ہے کہ یہاں پہ یہ پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے، ہمارے خاص طور پر جو پولیٹیکلی ہیں دوسرے مخالفین کہہ لیں کہ جی یہاں پہ ساری جو شوگر ملے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہیں یا ان کے کچھ دوستوں کی ہیں، اس وجہ سے یہ ہرڈل کریٹ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ان کے کچھ دوستوں کی جن کے لیے وہ کہتے ہیں ضرور ہوں گی، 32 یا 34 ہیں یہاں پہ ہماری جو ملے ہیں، اس میں 8-9 ہوں گی جو بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔
تو اس جیسے آپ نے بتایا کہ شوگر ملز کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس پوری سچویشن کی وجہ سے آپ کا خیال نہیں ہے کہ جو کاشتکار ہے اس کو زیادہ نقصان ہوا ہے، گنا سوکھ گیا ہے، وزن کم ہو گیا ہے؟
جی بالکل، ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہے، اور پھر جس طرح ریٹ کورٹ کی طرف سے آ گئے تو اب وہاں پہ شروع ہو گیا کہ جی اگر اب جو ملیں چلیں گی وہ ریٹ ان کو وہ والا دینا پڑے گا، تو اس وجہ سے بھی کچھ عرصہ بند رہیں، بڑی مشکل سے ابھی سب شروع ہوئی ہیں، اب دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے کورٹ کی طرف سے، لیکن اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت تک جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہمارے کاشتکاروں کا ہوا ہے، زمینداروں کا ہوا ہے، اور پھر ان مزدوروں کا بھی ہوا ہے، کیونکہ اس میں کٹائی کے مزدور بھی ہوتے ہیں, وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں.
اچھا یہ بتائیں کہ جب ریٹ گورنمنٹ مقرر کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ملز کو مقررہ وقت پر چلانے کا اختیار نہیں رکھتی؟
جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ جو قانون کے مطابق جس دن ریٹ مقرر ہوتا ہے اس دن وہ نوٹیفائی ہوتا ہے, اس کے 15 دن کے اندر اندر ملوں کو چلنا ہے, اور اگر وہ ملیں نہیں چلتی تو پھر گورنمنٹ اس پر ایکشن لے سکتی ہے. اچھا وہ جو ایکشن ہے جو قوانین کے مطابق ہے تو وہ 1,00,000 روپیہ فائن ہے, یا ان کے کسی بھی سی او یا ڈائریکٹر جو بھی اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور ایکشن ہوگا. اس وقت کے قوانین میں جو ابھی, کیونکہ اس کو ہم نے بہت تھارولی دیکھا ہے کہ بھائی اس کو کیا کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, تو یہ ایک ایشو ہے. اصل جو اس میں پرابلم ہے وہ اس کے ریٹ کا ہے, چینی کا انٹرنیشنل جو ریٹ ہے وہ کم ہو گیا مارکیٹ میں, اور پھر یہاں بھی جو دیگر عوامل ہیں اس کی وجہ سے یہ پورے ملک میں یہ پرابلم ہے.
تو جیسے ایک مرتبہ پھر عدالت کوئی اس میں بیچ میں اندر انٹروین کرنا پڑا اور ان کی جانب سے کے حکم پر اب ملز چل رہی ہیں, تو یہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ جمہوری حکومت کی ایک کمزوری کے طور پر یہ فیصلہ آیا؟
اصل ایشو یہ ہے کہ اگر جو مرغی انڈے دے رہی ہے تو کیا اس مرغی کو حلال کر دینا چاہیے؟ اگر ان ملوں کو ہم لوگ بند کر دیتے ہیں, ان ملوں کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں, تو یہ جو گنا لگا ہوا ہے وہ کہاں جائے گا؟ نہ وہ کاشتکار اگلا فصل کر سکیں گے. لیکن ظاہر ہے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے اگر ہمارے ایکشن سے یہ پورا سسٹم ہی چوک ہو جائے تو پھر یہ جو گنا اس وقت لوگوں کے پاس ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور یہ جو اتنی توقعات ہوتی ہیں, یہ 1.5 سال کا فصل ہے اور لوگوں کی بڑی اس کے اوپر توقعات ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے, تو یہ سارے کا سارا ایک بہت بڑے انتشار کی طرف چلے جائیں گے ہم لوگ.
صحیح, ویسے کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 8-9 جو شوگر ملز ہیں ان کے دوستوں کی ہو سکتی ہے, تو ظاہر ہے کہ انفلوئنس تو تھوڑا بہت آتا ہوگا نا گورنمنٹ پر.
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی قسم کا انفلوئنس نہیں ہے ان کی طرف سے, یہ عام سب کی ہے نا. میں نے آپ کو کہیں تو نام گنوا دوں, اگر آپ پنجاب کی سرحد سے شروع کرتے ہیں, پہلا ہمارا ڈسٹرکٹ گھوٹکی آتا ہے, گھوٹکی میں 5 شوگر ملیں ہیں جن میں ایک بھی نہ ان کی ہے نہ ان کے دوستوں کی, اور یہ سب مانتے ہیں. خیر میں شوگر مل اسلام الدین شیخ صاحب کی ہے, خیر پور میں جو شوگر مل ہیں ایک جمانی صاحب کی ہے, ایک دوسری پارٹی کی ہے کسی اور ان کی ہے, مٹیاری میں جاموٹ صاحب کی ہے, سانگڑ میں پیر صاحب والوں کی ہے, بدین والے سائٹ پہ ذوالفقار مرزا صاحب کی ہے, ایک وہ جو ویلفیئر کی ہوتی ہے آرمی ویلفیئر والوں کی, ایک ان کی مل ہے, وہ کیا ریٹ دے رہی ہے؟ مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو یہ گنوا دی, اور بھی کافی ایسی ہیں جو النور ہے شوگر مل ہے, دوسری ہیں, یہ کوئی آصف صاحب کی تو نہیں ہے یا ان کے کسی دوست کی تو نہیں ہے, ان سے بھی جو منسوب کی جاتی ہیں 8-9 ملے ہیں, تو کائے کا ہمارے اوپر اس کا دباؤ آئے گا؟ یہ ایک پرسپشن بنا دیا گیا, ایک چیز کو پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا. ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل ایشو نہ بنایا جائے, اس کو لوگوں کا مسئلے حل کرنے کا وہ ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے, اس پہ عمل ہونا چاہیے.
صحیح, آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس کا مستقل حل کیا تلاش کیا جا رہا ہے, پروسیس میں یہ حل تلاش کر لیا گیا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ملک میں اس پر سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کو, تو یہ اس پہ بہت اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری سفارشات ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہ سبسیڈائز کیا جائے یہ جو کھاد ہے, فرٹیلائزر ہے جو یہ یوز کرتے ہیں, انرجی یوز کرتے ہیں, بجلی یوز کرتے ہیں کاشتکار ٹیوب ویل کی صورت میں, دیگر چیزوں میں ان کو سبسڈی دی جائے, اور یہ جو اجناس ہیں یا جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے رکھا جائے تو کوئی کرائے نہیں ہوگی.
سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ بات کر رہے تھے نامنگار ریاض سہیل سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دارالحکومت کوئٹہ سے لاپتہ ہونے والے ایک طالب علم کے رشتہ داروں نے ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. دریاسنا بلوچستان میں حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ 2017 میں 2000 سے زیادہ افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. کوئٹہ سے نمنگار محمد کاظم کی رپورٹ.
کوئٹہ شہر سے لاپتہ ہونے والے طالب علم کی بہن مارنگ بلوچ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بھائی 15 دسمبر سے لاپتہ ہے۔
میرے بھائی ناصر احمد ولد عبدالغفار جن کا عمر 20 سال ہے، انہیں 15 دسمبر 2017 کی شام سارے بازار لوگوں کے سامنے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حراست میں لیے جانے کے دوران بھی انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ہم نے بہت انتظار کیا کہ قانونی تقاضے پورا کرنے کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔
لاپتہ ہونے والے طالب علم ناصر احمد کا والد عبدالغفار لانگو بھی چند سال قبل لاپتہ ہوا تھا، بعد میں ان کی تشدد زدہ لاش ملی تھی۔ دوسری جانب بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2017 میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو لاپتہ کیا گیا۔
بلوچ انسانی حقوق کی تنظیم نے 2114 جبری گمشدگیوں کے کیسز موصول کیے ہیں، جن کو فوج نے بلوچستان اور سندھ سے آپریشنوں کے دوران اغوا کیا تھا۔
بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے دوران تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔
129 لوگوں کو آپریشن میں فورسز نے قتل کیے اور 40 لوگوں کو دوران حراست تشدد سے قتل کیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 92 مسخ شدہ لاشیں بھی برآمد ہوئیں۔
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن نے حقوق انسانی کی ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالیوں کو روکنے میں کردار ادا کریں۔ میں نے ان الزامات پر سرکاری حکام سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم اس سے قبل وہ سیکورٹی فورسز پر لوگوں کو لاپتہ کرنے اور حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پھندا لگا کر پھانسی دینے کے خلاف دائر درخواستیں آج خارج کر دی ہیں۔ یہ درخواستیں خورشید خان ایڈوکیٹ نے سزائے موت کے منتظر گل ولی اور جان بہادر کی جانب سے دی تھیں۔ دونوں مجرموں کی درخواستیں الگ الگ پیش کی گئیں تھیں، جو آج ڈویژنل بینچ میں زیر سماعت لائی گئیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
ڈویژن بینچ جسٹس روح الامین اور جسٹس قلندر خان پر مشتمل تھا، جہاں خورشید خان ایڈوکیٹ نے یہ موقف پیش کیا کہ گل ولی گزشتہ 22 سال سے گرفتار ہیں۔ گل ولی کو قصاص اور دیت آرڈیننس کے تحت موت کی سزا سنائی گئی، جبکہ سزا انگریز کے 1868 میں بنائے گئے قانون سی آر پی سی کے تحت دی جا رہی ہے، جو پھندا لگا کر پھانسی دینے کا طریقہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھانسی کا یہ طریقہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے، جبکہ اسلام میں ہے کہ مجرم کو ایسی سزائے موت دینی چاہیے جس میں تکلیف کم اور اذیت نہ ہو۔ جسٹس روح الامین نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ کار میں نہیں، اس کے لیے انہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس جانا چاہیے۔ خورشید خان ایڈوکیٹ نے اپنی درخواست میں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی پارٹی بنایا اور کہا کہ موت کی سزا اسلامی طریقے سے ہونی چاہیے، جس میں مرنے والے کو کم تکلیف ہو، جبکہ پھندا لگا کر پھانسی کے لیے لٹکانے میں بعض اوقات آدھے گھنٹے تک بھی موت واقع نہیں ہوتی۔ عدالت نے سماعت کے بعد دونوں درخواستیں خارج کر دیں۔ اس سے پہلے گزشتہ سال جان بہادر کی درخواست پر حکم امتناعی دیا گیا تھا، لیکن آج وہ درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ خورشید خان ایڈوکیٹ نے سزائے موت کے مجرم گل ولی کی جانب سے درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دی تھی، جس پر سماعت 2 جنوری کو ہوئی اور فاضل عدالت نے درخواست ڈویژن بینچ کو بھیج دی تھی۔ گل ولی 1995 میں قتل کے ایک مقدمے میں دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہوئے، جہاں باقی 2 کو رہا کر دیا گیا اور گل ولی کی موت کی سزا برقرار رکھی گئی۔
پشاور سے یہ تھی نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سمرا فاطمہ، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
پاکستان میں جنسی تشدد کے بعد قتل کی جانے والی بچی زینب کے والد محمد امین نے احتجاج کو پرتشدد نہ بنانے کی اپیل اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جرمنی کے سپریم کورٹ نے 7 نوجوان مسلمانوں پر دائر مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دے دیا ہے. ان نوجوانوں نے 2014 میں شریعہ پولیس اہلکار بن کر وو پرتال شہر میں گشت کیا تھا. ایرانی پولیس نے ملک میں 20 سے زیادہ غیر معروف گلوکاروں کو گرفتار کیا ہے جن میں 9 خواتین بھی شامل ہیں. اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع یہودی بستی میں مزید 350 گھر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے. جرمنی کی پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے جن پر شبہ تھا کہ انہوں نے پیسوں کی خاطر کئی مردوں کو اپنے 9 سال کے بچے سے ریپ کرنے کی اجازت دی تھی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.